पीर 6 नवंबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। पनामा पेपर्स के बाद उससे भी बड़े टैक्स पनागाहों की खुफिया दस्तावेजात में बरतानिया समेत बड़े बड़ों के नाम अफशा हुए कि अब इस मौजू पर आलमी सतह पर कवानीन की जरूरत है। तजिया कार
तरह की जो टैक्स हेवन है इनको वंस फॉर ऑल ऐसे कवानीन बनाए जाए कि वहाँ इस तरह की चीजों को खत्म किया जाए।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, फरहत जावेद से खबरें सुनिए। एक साल पहले पनामा पेपर्स सामने लाने वाले इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट पेराडाइज पेपर्स जारी की है। इस रिपोर्ट में किन ताकतवर शख्सियात के नाम शामिल हैं, सुनिए नादिया सुलेमान की जुबानी।
पेराडाइज पेपर लीक्स में सामने आने वाले नामों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वजीर तिजारत विल्बर रॉस शामिल हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि उनके उस कंपनी में शेयर्स हैं जो उन रूसियों के साथ काम कर रही है जिन पर अमरीका ने पाबंदी लगाई हुई है। दस्तावेजात में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मुशीर, बरतानिया के हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक डिप्टी चेयरमैन लॉर्ड एशक्राफ्ट के अलावा मलका बरतानिया खुद भी शामिल हैं। पेराडाइज पेपर जाहिर करते हैं कि मलका की 1 करोड़ पाउंड की जाती रकम ऑफशोर कंपनियों में लगी हुई थी। ये सरमायाकारी कतन गैर कानूनी नहीं है, ना ही इसमें ऐसा कोई इशारा मिलता है कि मलका टैक्स अदा नहीं कर रही थी।
पेराडाइज पेपर्स में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। वो साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे इकतदार में वजीर आजम रहे। अहवाल के साथ नाजिश सफर।
पेराडाइज पेपर्स के मुताबिक शौकत अजीज बतौर सियासतदान अपना करियर शुरू करने से कबल सिटी बैंक में काम करते थे और बैंक के दीगर आला ओहदेदारान समेत 1997 से 1999 तक बहामस में रजिस्टर्ड सिटी ट्रस्ट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स में से एक थे। 1999 में उन्होंने अपने अहल खाना के लिए अमरीका में इंटाक्टिक ट्रस्ट कायम किया। वो इसी साल वजीर खजाना भी मुंतखब हुए थे। ताहम 2003 से 2006 के दरमियान जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदों पर फ़ाइज़ थे, इनके असासा जात के गोशवारों में इस ट्रस्ट को ज़ाहिर नहीं किया गया। इस ट्रस्ट को सितंबर 2015 में बंद कर दिया गया था।
शौकत अजीज़ के वकील ने तस्दीक की है कि यह ट्रस्ट अब बंद है और ये कि ट्रस्ट के कानूनी मालिक शौकत अजीज़ नहीं थे। उनके वकील का कहना है कि इस ट्रस्ट के क़याम का मकसद ये था कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शौकत अजीज़ की मौत की सूरत में तमाम असासे उनके अहल खाना को फ़ौरन मुंतकिल हो सकें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान में वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे से मुलाकात की है। टोक्यो में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि शुमाली कोरिया के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर सब्र की पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जापान शुमाली कोरिया की जानिब से आने वाले मिज़ाइल को अमरीका से ख़रीदे गए दिफाई साजो सामान से मार गिरा सकता है। जापान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुलाकात में शुमाली कोरिया के मामले पर तमाम ऑप्शंस पर बातचीत की गई।
शुमाली कोरिया के साथ बहस बराए बहस या ऐसी बातचीत का कोई फायदा नहीं जिससे कोई मकसद हासिल नहीं हो रहा। अब मुज़ाकरात का वक्त नहीं रहा, अब शुमाली कोरिया पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने का वक्त है। हमने इस पर मुकम्मल इत्तेफाक किया है कि शुमाली कोरिया को अपनी पॉलिसी तब्दील करना होगी। जापान और अमरीका को आलमी बरादरी के साथ मिलकर शुमाली कोरिया पर दबाव बढ़ाना होगा।
सऊदी की आदत में फौजी इत्तेहाद का कहना है कि वो यमन में हूसी बागियों के लिए ईरान से आने वाले असलहे का रास्ता रोकने के लिए आरजी तौर पर यमन के तमाम फिजाई, ज़मीनी और समंदरी रास्तों को बंद कर रहे हैं। अहवाल के साथ आबिद हुसैन।
सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां इदारे SPA के जरिए जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि ये इकदामात सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की जानिब दागे जाने वाले मिसाइल को नाकारा बनाने के बाद किए गए हैं। सऊदी अरब की क्यादत में बनने वाले फौजी इत्तेहाद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ईरान पर हमले का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन ईरान ने इन इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए इन्हें बहतान करार दिया। बयान के मुताबिक इमदादी कारकुन और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहुँचाई जाने वाली इमदाद को यमन में जाने और बाहर निकलने की इजाज़त होगी।
आलमी मौसमियाती इदारे ने अपनी एक रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया है कि 2017 अब तक के गर्म तरीन सालों में से एक हो सकता है। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में दर्जा हरारत में मामूली कमी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से हालिया महीनों में समंदरी तूफान, खुश्कसाली और गर्मी की लहर का सामना करना पड़ा। यह रिपोर्ट अक़वामे मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के मौके पर पेश की गई। उधर अमरीकी रियासत टेक्सस में चर्च पर फायरिंग करने वाले हमलावर अमरीकी फिजाइया का अहलकार था, जिसे 2012 में कोर्ट मार्शल किया गया। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में फायरिंग के वाकयात की असल वजह असलहा नहीं है। सुनिए तहमीना कुरैशी की जुबानी।
امریکی ریاست ٹیکسس میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک چرچ میں مسلح شخص کی فائرنگ سے کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ولسن کاؤنٹی میں فرسٹ بیپٹسٹ چرچ میں فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہاں اتوار کے روز کی عبادات کی جا رہی تھیں۔ حملہ آور کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ حملے کے بعد ہلاک ہو گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک میں ایسے واقعات کا ذمہ دار اسلحے کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پیراڈائز پیپرز نامی نئی مالی دستاویزات کے افشا ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی طاقتور اور انتہائی امیر شخصیات بڑے پیمانے پر خفیہ طریقے سے بیرون ملک آف شور کمپنیز میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ پیراڈائز پیپرز میں جو تفصیل سامنے آئی ہے ان میں 134 ملین ڈاکومنٹس شامل ہیں۔ اس میں 94 میڈیا پارٹنرز کے نام ہیں اور دنیا کے 120 سے زیادہ سیاستداں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنما بھی شامل ہیں۔ ان دستاویزات کے افشا ہونے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ڈچی آف لینکاسٹر نے برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کی 1 کروڑ پاؤنڈ کی ذاتی رقم آف شور کمپنیز میں لگائی ہوئی ہے۔ ان دستاویزات میں امریکی وزیر تجارت کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری کے بارے میں بھی انکشاف ہوا ہے۔ بی بی سی کے رچرڈ بلٹن کی رپورٹ حسین عسکری کی زبانی۔
برمودا جنت کی طرح خوبصورت، لیکن یہ شمالی بحر اوقیانوس کے ان درجنوں جزیروں اور دنیا بھر کے ان خطوں میں شامل ہے جو ٹیکس سے آزاد ہیں، جہاں رازداری ہے اور ٹیکس نہ ہونے کے برابر۔ برمودا میں دنیا کی سرکردہ آف شور لا کمپنی ایپل بی ہے۔ 70 لاکھ دستاویزات منظر عام پر آئے ہیں اور بی بی سی کے پینوراما پروگرام نے اپنی خفیہ تحقیقات کی ہیں۔ تحقیق کے اس مرحلے پر ہمیں بے حد محتاط رہنا ہے، کیونکہ ایپل بی کو نہیں پتا کہ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اور وہ ڈیٹا جو پوری دنیا کے صحافی 1 سال سے جمع کر رہے ہیں۔ اس نے دنیا کی امیر ترین اور طاقتور شخصیات کے خفیہ مالی لین دین کا انکشاف کیا ہے۔ ان میں سے ایک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر تجارت ولبر راس ہیں۔ بی بی سی نے وہ دستاویزات دیکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ولبر راس کے مالی مفاد نیویگیٹر ہولڈنگز نامی شپنگ کمپنی سے وابستہ تھے، جو روسی فرم سیبر کے لیے تیل اور گیس ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ سیبر کمپنی میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے قریبی دوست اور روسی ارب پتی گناڈی تیمچینکو کے بھی شیئر ہیں۔ مسٹر تیمچینکو پر امریکہ نے پابندی عائد کر دی تھی۔
آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایسے شخص کے طور پر پہچانے جائیں جو پابندی کے شکار افراد کے ساتھ دوستی رکھتا ہو۔ اگر آپ روسیوں کے بارے میں جانتے ہیں تو موجودہ نظام میں بدعنوان ہونا آسان ہے۔ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔
جنوری میں ولبر راس نے امریکی سینیٹرز کو بتایا تھا کہ انہوں نے ان کمپنیوں سے روابط ختم کر دی ہیں جو ان کے موجودہ عہدے کو متاثر کرتی ہوں۔
آپ کی اس سروس کے نتیجے میں آپ نے اپنے آپ کو کروڑوں ڈالر سے الگ کر لیا۔ آپ نے مفادات کے تصادم سے بچنے کے لیے ایسا کیا، درست؟
That is correct, sir.
لیکن یہ درست نہیں لگتا۔
I'm astonished and appalled.
مجھے بے حد غصہ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کمیٹی اور امریکی عوام کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اب جو انکشافات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم ایک نئی حکمت عملی تیار کریں گے۔ اس طرح کی رپورٹ واقعی میں تہلکہ مچا دینے والی ہے۔
ولبر راس نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے جن فنڈز کی بھی دیکھ بھال کی ہے ان میں سے کسی کے بھی زیادہ شیئرز نیویگیٹر کے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کبھی گناڈی تیمچینکو اور سیبر کے کسی بڑے شیئر ہولڈر جیسے صدر پوتن کے داماد کرل شامالو سے ملے ہیں۔ لیکن ان دستاویزات میں جن اہم شخصیات کے نام کا انکشاف ہوا ہے ان میں سے سب سے بڑا اور اہم نام ملکہ الزبتھ کا ہے۔ ملکہ کی سرمایہ کاری کی دیکھ بھال پرائیویٹ کمپنی ڈچی آف لینکاسٹر کرتی ہے، اور دستاویزات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی 1 کروڑ پاؤنڈ کی ذاتی رقم خفیہ آف شور کمپنی میں لگی ہے، جن میں سے 7.5 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کیمن جزیرے میں ایک فنڈ میں کی گئی ہے۔ یہ سب غیر قانونی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈچی ٹیکس بچا رہی ہے، لیکن کیا ملکہ کو ایک ایسی جگہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے جہاں ٹیکس کی تفصیلات پوشیدہ رکھی جا سکتی ہوں؟
If the money has been invested,
اگر سرمایہ کاری ان جگہوں پر کی گئی جو ٹیکس سے آزاد ہیں، تو میرے خیال سے یہ بات ملکہ اور شاہی خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی۔ سرمایہ کاری کے معاملے میں ہم ملکہ الیزابتھ سے اعلیٰ معیار کی توقع رکھتے ہیں۔
ڈچی آف لینکاسٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی ساری سرمایہ کاری پوری طرح سے آڈٹ اور قانونی طور پر صحیح ہے۔ پیراڈائز پیپرز میں ہونے والے یہ پہلے مرحلے کے انکشافات ہیں، آنے والے دنوں میں ان غیر معمولی لیکس میں مزید انکشافات ہو سکتے ہیں۔
یہ تھی بی بی سی کے نامہ نگار رشد بلٹن کی رپورٹ جو آپ نے حسین عسکری سے سنی۔ میں نے پیراڈائز پیپر کے سلسلے میں ٹیکس کے امور کے ماہر اور انسداد بدعنوانی یا کرپشن کے موضوع پر کئی مقالوں کے مصنف ڈاکٹر اکرام الحق سے بھی بات کی ہے، وہ ذرا دیر میں آنے کو ہے، لیکن پہلے حسن اتفاق ہے کہ ہمیں ڈاکٹر سلمان شاہ مل گئے ہیں جو اس سربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں، اور وہ شوکت عزیز کے دور میں مالیات کے سب سے بڑے عہدے پر تھے۔ محترم ڈاکٹر سلمان صاحب، شوکت عزیز کا بھی نام ان پیراڈائز پیپرز میں آیا ہے، ان کے دور میں آپ ایک اعلیٰ عہدے پر تھے، ان کے دفاع میں کچھ کہنا پسند کیجیے گا۔
نہیں، میں ان کے دفاع میں تو نہیں کچھ کہوں گا، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ شوکت عزیز صاحب جو تھے ایک بہت پروفیشنل انسان تھے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی ساری جو اس میں جو نام آیا ہے اس کا پوری طرح سے سیٹسفائی کریں گے، اپنے کرٹکس کو اور قوم کو بھی سیٹسفائی کریں گے، اور وہ اپنا پورا ڈیٹیلز دیں گے اس کے بارے میں۔ اب جو تھوڑی بہت میں نے دیکھی ہے اخباروں میں ہی ہیں کہ یہ ایک ٹرسٹ انہوں نے بنایا تھا پاکستان آنے سے پہلے، اور وہ ایک بیسکلی یہ تھا کہ ان کیس وہ پاکستان میں یا ان کیس ان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی تو ان کے اثاثے جو ہیں وہ ان کے بچوں کو اور ان کی بیوی کو اس ٹرسٹ کے ذریعے چلتے۔ سو آئی تھنک کہ وہ بیسک ریزننگ تھی ان کے ذہن میں، ویدر اس میں کوئی اس کے بعد ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جو کہ لیجیٹمیٹ تھیں اس کا تو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔
اچھا سر، میں ایک چیز اور قطع کلام آپ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے پیسے کو اور ایسی چیزوں کو ٹیکس ہیون میں رکھنا درست تھا، غلط تھا، قانونی تھا، نہیں تھا؟
نہیں، قانونی تو یہ دیکھیں، یہ جو ٹیکس ہیونز بنے ہوئے نا، ان کے 3-4 فنکشنز ہیں۔ نمبر ون یہ ہے کہ آپ ٹیکس اوائڈنس کر سکتے ہیں، اور ٹیکس اوائڈنس جو ہے وہ الیگل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے یا آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے یا آپ نے نارکوٹکس یا کوئی انلیگل کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ کما کے منی لانڈرنگ کر کے ٹیکس ایونز میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سیکریسی بھی ہے، جہاں پہ ٹیکس بھی نہیں ہے، تو وہ بہت کرمنل ایکٹیویٹی ہے۔ اور ٹیکس اوائڈنس کو زیادہ سے زیادہ ایک مورلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر برطانیہ کی جو ہیں
ملکہ
کوئین آف انگلینڈ، وہ اگر ٹیکس اوائڈنس کر رہی ہیں فار سم ریزن، تو وہ مورلی ایک ان کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک آئے گا۔ اور آئی تھنک کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں مورل ایشوز بہت بڑے ہوتے ہیں، اور مورل گراؤنڈس پہ خاصے لوگ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ریزائن بھی کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ، بٹ پاکستان میں مین ایشو جو ہے وہ ہے ٹیکس ایویژن کا، پاکستان میں مین ایشو ہے نارکوٹکس کا، پاکستان میں مین ایشو ہے لیگل منی کا، کرپشن کا، اسمگلنگ کا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرڈ ہو کے ان ٹیکس ایونٹس میں جاتا ہے جہاں پہ سیکریسی جو ہے بہت مینٹین کی جاتی ہے۔ تو یہ ایشوز ہیں پاکستان میں۔
ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ویسے ان میں 135 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، فارمر چیئرمین آف نیشنل انشورنس کارپوریشن ایاز خان نیازی، صدر الدین ہاشمانی، میاں منشا، ظہیر الدین، اونر آف سوناری بینک نور الدین فرشتہ، اور چیئرمین داؤد ہرکیولس حسین داؤد وغیرہ. میرا سوال یہ ہے سر، یہ لوگ پیسہ کس طرح باہر لے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی معلومات ہے، اس لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، کیسے جاتا ہے پیسہ؟
جی، یہ تو آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کی پراپر انویسٹمنٹس ہیں تو وہ آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، اور اگر کوئی بڑے اماؤنٹس ہیں تو وہ ای سی سی جو ہے ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ کے تھرو آپ کو پرمیشن لے کے آپ بھیج سکتے ہیں.
صحیح.
اور جو دوسرے جو ہیں آپ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے بھی ایک روٹ نکلا تھا جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بنے تھے، اس کے تھرو بھی آپ باہر انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پراپر ان کو منی ٹریل دینی پڑے گی، اور اس کے لیے بزنسز جو بزنس کے جو لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں آئی ایم پازیٹیو کہ انہوں نے پوری ٹریلز رکھی ہوں گی.
اچھا، ایک جزوی سے سوال،
جب آپ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی انوالوڈ ہے تو وہاں پہ کوئی ٹریل نہیں ہوگی، اور وہ چیز کو ہمیں خاص فوکس میں لانا پڑے گا، کیونکہ یہ انٹرنیشنلی بھی ایک ٹیرر فائنانس کے ذمے میں بھی یہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کہ پیسہ جو ہے ادھر ادھر کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے اور کس کام کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ باہر آئیں گی، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایک ماحول ہے ٹرانسپیرنسی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا، اینڈ آئی تھنک پاکستان پہ بھی وہ اس کا کوئی ایکسیپشنز نہیں.
میں آپ کی موجودگی سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. کیا آپ کی حکومت نے یا مشرف صاحب کی حکومت نے کوئی کارروائی کی، سراغ لگانے کی کوشش کی کہ یہ آف شور کمپنیز میں کیا ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، یا آپ حضرات کو اگر میں جرات کروں پوچھنے کی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟
نہیں، آئی تھنک ہمارے زمانے میں اسٹیٹ بینک میں یہ بنے تھے یونٹس جو ٹریک کرتے تھے یہ ساری چیزیں، لیکن اس وقت کوئی اس قسم کے انکشافات نہیں ہوئے، یا جیسے پینما لیکس کا ہوا ہے اور پیراڈائز لیکس کا ہوا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک میں یہ پوری یونٹ موجود ہے جو یہ ساری ٹرانزیکشنز کے اوپر نظر رکھتی ہے. اور اس یونٹ کا جو ایک فنکشن یہ تھا کہ کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیررزم کا بھی تھا اس وقت میں، جو انسیڈنٹس تھا بہت زیادہ تھا، اور خاصی فنڈنگ ہو رہی تھی ڈفرینٹ ممالک سے ان چیزوں کی، تو اس کے اوپر اس کا زیادہ فوکس تھا.
قطع کلام معاف، کاش میرے پاس اور وقت ہوتا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ. اور پیراڈائز پیپر کے بارے میں ہی میں نے ٹیکس کے امور کے ماہر اور انسداد بدعنوانی یا کرپشن کے موضوع پر کئی مقالوں کے مصنف ڈاکٹر اکرام الحق سے بھی بات کی.
اس دفعہ کوئی بہت بڑا سیاسی نام تو سامنے نہیں آیا، مگر یوں ہے کہ بہت سے ایسے کاروباری حضرات جو یہاں بہت نمایاں ہیں ان کے نام آئے ہیں، اور ایک سابقہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو مشرف دور میں تھے ان کے ایک ٹرسٹ کا بہت ذکر ہے جو کہ انہوں نے اس وقت اپنے الیکشن کے کاغذات میں نہیں دکھایا تھا.
شوکت عزیز
جی، ان کے بارے میں ان کے وکیل کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس ٹرسٹ میں ان کے جو بچے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی، چونکہ وہ بینیفیشری تھی اور وہ مالک نہیں تھے، تو ان کا پاکستان کے قوانین کے مطابق یہاں دکھانا لازم نہیں تھا، مگر شاید انہوں نے پاکستان کا جو الیکشن لاز ہیں اس کو غور سے نہیں دیکھا کہ وہاں پر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنی اسپاؤس کے بھی تمام اثاثہ جات اور ان کے تمام جو معاملات ہیں وہ اپنے ساتھ ہی دکھانے ہیں. لیکن چونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو ظاہر اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایک عمل جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر باہر کے بھی پڑھے لکھے اور بہت قابل لوگ جو یہاں آ کر حکمرانی کرتے رہے اور وہ فوجی جو ڈکٹیٹر تھے ان کے بہت قریب تھے, وہ بھی یہاں کے قوانین کے بارے میں اتنے حساس نہیں تھے جتنا کہ وہ باہر کے ممالک میں جب اپنے ٹیکس کے ریٹرنز دیتے ہیں تو ہوتے تھے.
ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں ایسے قوانین ہیں یا ایجنسیوں مثلاً ایف بی آر, ایف آئی اے, نیب, ان میں سے کسی میں اتنی تفتیشی صلاحیت یا ان کے پاس ایسا قانونی ڈھانچہ ہے جس کی بنیاد پر پیراڈائز پیپر میں ٹیکس ہیون کے سلسلے میں جو پاکستانیوں کے نام آئے ہیں ان کے خلاف اپنی کارکردگی دکھا سکیں؟
جی, قوانین تو موجود ہے, مگر یہ لگتا ہے کہ جیسے پہلے پیپرز کے اندر 4,000 سے کچھ زائد لوگوں کے نام تھے, مگر سوائے نواز شریف صاحب کے کسی کے بارے میں کوئی کاروائی کا ہمیں ابھی تک سرا بھی نہیں ملتا, سوائے اس کے عمران خان صاحب اور جنوید ترین خان صاحب کے خلاف ان کے مخالفین نے کیسز درج کیے تو وہاں سپریم کورٹ اس کو براہ راست سن رہی ہے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ادارے نہ صرف یہ کہ حکمرانوں کے خلاف کام نہیں کرتے بلکہ یہ معاملہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ ایک مجموعی طور پر بھی بے حسی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ان کا یہ کام ہی نہیں ہے, وہ اپنے روایتی کام میں یہ شاید مصروف رہتے ہیں. اب یہ جو معاملات ہوتے ہیں جس میں عام طور پر فائنینشیل کرائمس کا اور وائٹ کالر کرائمس کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں شاید انہوں نے کبھی توجہ نہیں کی, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ سارے لوگوں کے تو اتنے اثر رسوخ نہیں ہوتے ہوں گے, خاص طور پہ بہت سے کاروباری جو ہیں حضرات جن کے اس میں نام ہیں کہ وہ بھی بڑے بڑے اداروں کو
دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, اس میں نام تو کافی بڑے بڑے ہیں, فارمر چیئرمین آف نیشنل انشورنس کارپوریشن ایاز خان نیازی, ہاں, صد الدین ہاشمانی, میاں مارشا, ظہیر الدین, پھر اونر آف سوناری بینک نور الدین فرشتہ, اور چیئرمین آف داؤد ہرکیولس حسین داؤد. سو تو پورے تو اے 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 مطلب ایف ایف بی آر, ایف آئی اے, نیب, ان کے پیچھے جائیں گے نہیں جائیں گے؟
جی, بظاہر تو نہیں لگ رہا, کیونکہ یہ سبھی لوگ جو ہیں جب یہ ٹیکس ایڈوائزرز یہ کام کرتے ہیں پاکستان میں تو انہیں کچھ ایک دو ڈاکومنٹس کے بارے میں جو قانونی طور پہ سکن موجود ہیں ان کا علم ہے, اور انہوں نے جن ناموں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ خاص طور پر یہاں پر بہت اچھے اچھے جو ہمارے ٹیکس ایڈوائزر ہیں, بڑی بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز اس میں شامل ہیں, بڑے بڑے وکلا شامل ہیں, ان سے مشورہ کر کے پھر ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک معلومات کی حد تک تو شاید رہے, مگر اس میں کوئی ٹھوس کاروائی کا ہونا مجھے نظر نہیں آتا.
تو جو ٹیکس ہیون ہیں بنے ہوئے ہیں, کیا ان کا وجود سر قانوناً تسلیم ہوتا ہے؟
جی, ہمارے یہاں اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ آپ کسی ٹیکس ہیون میں کوئی جائیداد خریدے نہ یا وہاں کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں, مگر ظاہر ہے کہ جب آپ یہاں سے پیسہ لے کر جاتے ہیں تو اس پیسے کے ذرائع بھی آپ کو دکھانے ہوتے ہیں ٹیکس حکام کو کہ یہ صاف ستھرے ہیں, اس میں کوئی کرمینیلٹی نہیں ہے, اور اگر ایسا ہو تو دوسرے قوانین بھی حرکت میں آ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب یہاں سے وہ پیسہ جس مقصد کے لیے باہر گیا اس کے لیے جو ضروری اجازت تھی وہ آپ نے حاصل کی یا نہیں کی. ایف آئی اے تو عام طور پر ان معاملات کو دیکھتی جہاں یہاں سے کوئی فورن ایکسچینج جائے اور اس میں بینک کا کوئی کریمنل طریقہ کار اختیار کیا جائے, اور نیب تو ان سرکاری عہدوں پر فائد لوگوں کے بارے میں دیکھ سکتی ہے جنہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے یہ واضح ہو کہ اوپر اب پریکٹسز میں ملوث تھے اور ان کے باہر اثاثہ جان نکلے جن کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. تو سارے معاملات کو دیکھا جائے تو آپس میں بھی اداروں کا کوئی باہمی ربط نہیں ہے, کوئی جوائنٹ ٹاسک فورس نہیں ہے, کوئی ان کے بارے میں سنجید کی بھی نظر نہیں آتی. جب کیس چل رہا تھا محمد نواز شریف صاحب پر تو سب کو بلایا گیا,
تھا، انہوں نے سب نے اپنی نہ صرف لا علمی کا اظہار کیا بلکہ بے بسی کا اظہار بھی کیا کہ ان کے قوانین ہی ان کو اجازت نہیں دیتے. تو اگر اداروں کا یہ رویہ ہو تو پھر وہاں قوانین کچھ کام نہیں آتے. تو یہ لگتا ہے کہ ایک مجموعی بے حسی کا عالم بھی رہتا ہے پاکستان میں کہ نہ تو عوام اس معاملے میں زیادہ سینسٹیو ہے اور اپنے ہی لوگوں کو دوبارہ دوبارہ منتخب کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ بھی ہو کہ وہ اس طرح کی حرکات میں منتخب ہیں. اور ادارے بھی جیسے میں ریاست کی ادارے ہونا چاہیے وہ بھی لگتا ہے کہ ریاست کی بجائے طاقتور طبقات کا ہم ساتھ دینے میں مصروف ہے.
یہ تھے ڈاکٹر اکرام الحق.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا. بھارت نے پہلا میچ 53 رن سے جیتا تھا جبکہ نیوزی لینڈ نے دوسرا میچ 40 رن سے جیت کر سیریز برابر کر دی تھی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اپنے دورے آسٹریلیا میں پنک بال ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی تیاری کے طور پر ایڈیلیڈ میں ڈے نائٹ وارم اپ میچ بھی کھیلے گی. دوسری جانب انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر اینڈریو اسٹراؤس نے تسلیم کیا ہے کہ نائب کپتان بین اسٹوکس کے بارے میں بے یقینی کے سبب ٹیم کی تیاریاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. بین اسٹوکس اگرچہ پولیس کی حراست میں نہیں ہیں لیکن ان کے معاملے میں تحقیقات جاری ہیں. کرکٹ بورڈ نے انہیں معطل کر رکھا ہے اور وہ ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا نہیں گئے ہیں. آئندہ ماہ شارجہ میں ہونے والی ٹی 10 کرکٹ لیگ میں شریک 5 ٹیموں نے دبئی میں ڈرافٹ کے ذریعے اپنے کھلاڑیوں کو حتمی شکل دے دی ہے جبکہ شریک 6 سری لنکن ٹیم کا انتخاب خود سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کیا ہے. اس لیگ میں پاکستان سمیت کئی ممالک کے کرکٹرز حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کے شاہد آفریدی، شعیب ملک اور سرفراز احمد اپنی اپنی ٹیموں کی قیادت کریں گے.
Gabriel Jesus gets Manchester City's third, Manchester City 3, Arsenal 1.
انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی نے آرسنل کو 3-1 سے شکست دے دی. یہ سٹی کی مسلسل 9ویں کامیابی تھی. اس نے پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر کی ٹیم مینچسٹر یونائیٹڈ سے 8 پوائنٹس کی سبقت حاصل کر لی ہے. یونائیٹڈ کو چیلسی کے خلاف 1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر کی ٹیم ٹاٹنم نے کرسٹل پیلس کے خلاف 1 سے کامیابی حاصل کی. عالمی نمبر 22 امریکہ کے جیک ساک نے پیرس ماسٹرز ٹائٹل جیت لیا. اس کامیابی کے ساتھ ہی جیک ساک نے ATP ٹور فائنلز کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. سال کا یہ آخری ٹورنامنٹ اسی ماہ لندن میں ہوگا. انگلینڈ کے گولفر جسٹن روز نے ترکی میں ہونے والا گولف ٹورنامنٹ جیت لیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سعودی عرب میں مبینہ بدعنوانی کے خاتمے کے نام پر جو کارروائی ہوئی ہے کیا جو نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے یا پردے کے پیچھے کا منظر کچھ اور تھا؟ اس پہ تفصیلی رپورٹ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری فرحت جاوید کی ہے.
آف شور کمپنیوں سے متعلق جاری ہونے والے پیراڈائز پیپرز میں ملکہ برطانیہ، امریکہ کے وزیر تجارت ولبر راس اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام شامل ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے امریکہ کی جانب سے ثالثی کے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جاپان شمالی کوریا کی جانب سے آنے والے میزائل کو امریکہ سے خریدے گئے دفاعی ساز و سامان سے مار گرا سکتا ہے۔ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ عارضی طور پر یمن کے تمام فضائی، زمینی اور سمندری راستوں کو بند کر رہے ہیں۔ عالمی موسمیاتی ادارے کے مطابق 2017 اب تک کے گرم ترین سالوں میں سے ایک ہونے کا امکان ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، فرد جاوید پیش کر رہی تھیں اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مبینہ بدعنوانی کے خاتمے کے نام پر جو کارروائی ہوئی اور اس میں جس میں 11 شہزادوں کے، جن میں 4 موجودہ شہزادے بھی ہیں، اور درجنوں سابق وزراء کی گرفتاری عمل میں آئی کہ جن میں اربوں ڈالر کے اثاثے والے شہزادہ الولید بن طلال بھی شامل ہیں، اس کی بابت میں نے سعودی عرب کے امور کو بہتر طور پر سمجھنے والے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے بات کی، پوچھا کہ ذرا منظر اور پس منظر میں جائیے اور بتائیے کہ کیا ہوا کیا ہے، وہی جو نظر آ رہا ہے یا پردے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے؟
دیکھیے، اس پہ اس کی دو تین چیزیں ہیں، دو تین جہتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ بہت واضح ہے، کہ یہ شہزادہ محمد بن سلمان کے پاس غالباً اب وقت بہت نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاہ سلمان کی طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، چنانچہ اس وقت کی کمی کی وجہ سے وہ فیصلے بہت اس تیزی میں کر رہے ہیں، اور اس فیصلے کے ذریعے انہوں نے اپنے ان تمام لوگوں کو جو ان کی مخالفت کر سکتے تھے انہیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے، اور وہ یوں نظر آتی ہے کہ ان فیصلوں سے چند دن پہلے کشنر صاحب سعودی عرب پہنچتے ہیں، بہت لو پروفائل ایونٹ ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ اس میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور تیسری اس کی جہت یہ ہے کہ جو بنیاد بنائی گئی ہے کرپشن کی، وہ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ان کے ہاں دولت کی فراوانی رہی ہے، پھیل رہی ہے، اس لیے وہ کرپشن برسر عام نہیں آتی ہے، اس کا وہ امپیکٹ نظر نہیں آتا ہے جو دوسروں ملکوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن کرپشن کو استعمال کر کے انہوں نے غالباً محمد بن سلمان صاحب نے جو ینگر جنریشن ہے، جو کہ ان کا اصل سپورٹ بیس ہے، اس کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو میں اب ان تمام بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں تاکہ وہ سپورٹ ان کی برقرار رہے، اور اس میں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہے۔ تو یہ اس کی مختلف جہتیں ہیں۔
آپ نے یہ جو تین جہتیں بتائی ہیں اس میں خاصے کلیدی نکات آئے ہیں، میں ایک ایک کر کے ان پر آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا پس منظر کے لیے، یہ ایک تختہ پلٹ کارروائی ہے یا ایسی تختہ پلٹ کارروائی ہونے والی تھی کہ جسے روکنے کے لیے یہ کارروائی ہوئی؟
دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ اسے بالکل واضح کر کے کہنا ذرا مشکل یوں ہے کہ مختلف قسم کی اسپیکولیشنز ہیں فضا میں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تختہ پلٹنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے نتیجے میں بھی ہوئی ہے، اور جس کے بعد جو منصور بن مخرم کی گزشتہ دنوں خبر آئی کہ ان کا ہیلی کاپٹر کراش کر گیا، اس کو بھی لوگ اس سے جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ لگتا یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں آپ کو لوگوں کو گننا پڑے گا جن کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں جو سب سے اہم شخصیت مجھے نظر آتی ہے وہ متب بن عبداللہ کی ہے۔ نو متب بن عبداللہ خود بھی بادشاہت کے ایک کنٹینڈر رہے ہیں، لیکن اس سے جو زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیشنل گارڈز کے سربراہ تھے، اور نیشنل گارڈز شمری قبائل پر مشتمل ہے، اور یہ شمری قبائل وہ ہے جو عبداللہ کا قبیلہ تھا، اور اس میں تقریباً 100,000 سے زیادہ لوگ ہیں، ان کی فورسز کی تعداد ہے، اور یہ بالکل لائل ہیں عبداللہ اور ان کی فیملی سے۔ تو اگر کسی سے ان کو خطرہ ہو سکتا تھا تو وہ متب بن عبداللہ سے ہوتا تھا, ہو سکتا تھا. پھر متب بن عبداللہ وہ شخصیت تھے جن کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ سعودی الیجنس کاؤنسل میں جب یہ معاملہ پیش ہوا کہ محمد بن نائف کو ہٹا دیا جائے ولی عہد سلطنت کی پوزیشن سے اور ان کی جگہ محمد بن سلمان کو لایا جائے, تو اگر جو چند لوگوں نے اس سے اختلاف کرنے کی جرت کی تھی ان میں ایک متب بن عبداللہ بھی تھے, تو وہ ایک بہت بڑا خطرہ تھے محمد بن سلمان کے لیے, چنانچہ انہیں سائیڈ لائن کیا گیا. دیکھیں دوسرا ایک خطرہ انہیں ہو سکتا تھا ولید بن طلال سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ولید بن طلال نے اپنے آپ کو ایک لبرل کی طرح سے پینٹ کرنے کی پوری مغربی دنیا میں بہت کوشش کی, ان کے مغربی ساہوکاروں سے بڑے قریبی تعلقات رہے, چنانچہ کسی ایسے وقت میں جب امریکہ کو اور دوسرے مغربی ممالک کو کوئی ایک لبرل قسم کے سعودی عرب کی ضرورت ہو سکتی تھی تو اس میں ولید بن طلال کو استعمال کیا جا سکتا تھا. چنانچہ اسی طرح جو فنانس منسٹری لوگ, دونوں فنانس منسٹر یکے بعد دیگرے ہٹائے گئے, یہ تمام لوگ وہ تھے جو کسی وقت ان کے جو کہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے. تو دیکھیں جن لوگوں کو ہٹایا گیا ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو اختلاف رکھتے تھے, اختلاف سے اظہار کر سکتے تھے اور شاید ریاکٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے, اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کو روکنے کی پہلے سے کوشش ہے.
اچھا مان لیا, کیا شاہی خاندان کی داخلی لڑائی یا کسی بڑے منصوبے کا ممکنہ حصہ ہے یہ کہ جس سے قبل یہ داخلی کاروائی ضروری تھی؟
دیکھیے شفیع, میں نے جس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی بڑے منصوبہ تھا کہ نہیں, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ سعودی رائل فیملی میں بڑے زبردست قسم کے اختلافات ہیں اور ان اختلافات کا اثر محمد بن سلمان کی بادشاہت پر پڑ سکتا ہے, اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ محمد بن سلمان کو تھرون پہ پہنچنے کی بہت جلدی ہے کہ کسی طرح وہ برسر اقتدار آ جائے, اس میں وہ دیر نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر شاہ سلمان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے پھر ان کا آنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. چنانچہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا اور اس پر ایک چادر چڑھائی گئی کہ یہ کرپشن کے خلاف مہم ہے.
چلے اچھا, کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا محمد بن سلمان کی کھل کر حمایت کرنا کسی جغرافیائی منصوبے کا حصہ ہے؟
جی بالکل ہے. ایران کے خلاف ٹرمپ کی جو کیفیت رہی ہے وہ سب کو پتا ہے, ایران کے خلاف وہ گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے محمد بن سلمان کی کھل کر مدد کی ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور سعد بن حریری کا اس ہفتے کے دن جس دن یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, جس دن صبح کے وقت حوثیوں کی طرف سے وہ بیلسٹک میزائل آتا ہے جو ریاض ایئرپورٹ کے سامنے اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے, اسی دن سعد بن حریری کا استعفیٰ دینا ریاض میں بیٹھ کر کے, کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ایران کے گرد اور ایران کے وہ تمام دوست جن میں حزب اللہ بھی شامل ہے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی اس کوشش کا حصہ ہے جس میں ٹرمپ اور محمد بن سلمان دونوں بہت اگریسولی جس پر کاربن ہے. اور اس کا ایک دوسرا کہ دیکھیے ایک ایسے وقت میں جب یہ ساری کچھ ہو رہا ہے, جیریڈ کرشنل کے فوراً جانے کے بعد ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ آرامکو کا جو آئی پی او ہو وہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ کیا جائے. یہ ایک ایسے وقت میں یہ آئی پی او کی بات کی گئی ہے جبکہ یونائٹڈ یو ایس سپریم کورٹ میں پہلے ہی سعودی انویسٹمنٹس کو فریز کرنے کی بات چل رہی ہے اور کیس چل رہا ہے, چنانچہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اس کے باوجود ٹرمپ کا یہ کہنا اس بات کی غماسی کرتا ہے کہ انہوں نے اگر محمد بن سلمان کو کھلے عام سپورٹ کی ہے تو اس کے بدلے میں وہ ایک ایسی چیز چاہ رہے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ سعودیوں کو اس کا فائدہ ہوگا, بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لانگ رن سعودیوں کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, ان کے ایسٹس فریز ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں ذاتی مفادات آ جاتے ہیں وہاں پہ ملکی مفادات کا خیال نہیں رکھا جاتا.
چلے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا یہاں راشد حسین صاحب, ولید بن طلال اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان امریکہ کے انتخابات کے دوران ٹویٹر پر چپ کلش تھی, آپ کو بھی پتا ہوگا کون اس میں سے کیا کہہ رہا تھا, کیا ولید بن طلال پر جو برا وقت آیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے, اس سے بعید قیاس نہیں کہا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ کی مزاج کو بھی سمجھنا ہوگا. وہ اب تک ایک منتقم شخص کے طور پر ابھر رہے ہیں. چنانچہ جو کچھ ولید بن طلال نے کہا تھا, پھر دوئم یہ کہ ولید بن طلال نے ہیلری کلنٹن کے فنڈ میں بھی کی فنڈنگ بھی کی تھی ان کی اس کی, اور اس کا بھی ٹرمپ صاحب اس پر بھی ناراض تھے. تو یہ سب کچھ جو کیا گیا, حالانکہ ولید بن طلال کو گرفتار کرنے سے معاشی منڈیوں پہ اس کے بڑے نیگیٹو اثرات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو کیا گیا. چنانچہ یہ اس ہو سکتا ہے, این ممکن ہے کہ یہ ٹرمپ کی خواہش کے اوپر کیا گیا.
اچھا, تو اب میں وہ روایتی سے سوال کر رہا ہوں جس کو سن کر کے آپ بھی تنگ آ جائیں گے. ممکنہ طور پر کیا ہوگا, کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟
تگ و دو ہوگی, اٹھا پیک ہوگی. جیتے گا کون یہ کہنا مشکل ہے, لیکن ایک انسٹیبلٹی کی طرف وہ پورا خطہ شمول سعودی عربیہ کے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے.
سعودی عرب کا شاہی خاندان اور وہاں پر مبینہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ہوئی کارروائی, احوال بتا رہے تھے بلکہ تجزیہ کر رہے تھے صحافی راشد حسین. بون جرمنی میں تحفظ ماحولیات اور اب تک ایسی ہی کانفرنسوں کے منظور شدہ موضوعات پر عمل درآمد کے بارے میں ایک بڑی عالمی کانفرنس کے نام سے ہی ہو رہی ہے. آنکھوں دیکھے احوال, ایجنڈے اور متعلقہ دیگر موضوعات پر میں نے بون میں صحافی کشور مصطفیٰ سے بات کی.
اس کا مین ایجنڈا یہ ہے کہ 2015 پیرس کانفرنس میں جو کچھ بھی طے ہوا تھا اس پہ اب تک کے سب تک عالمی سطح پر اطلاق ہو چکا ہے, اس کا یہ احتساب ہے, یوں سمجھ لیں.
اچھا, تو کتنے مندوبین آئے ہیں, کتنے ممالک شرکت کر رہے ہیں؟
تقریباً 200 ٹو بی ایگزیکٹ 197 کنٹریز سے مندوبین اس میں شریک ہیں. اور اس چھوٹے سے شہر میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی 25,000 سے 30,000 مندوبین کے لیے مختلف جگہوں پہ جو وہ لگائے گئے ہیں خیمے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں جہاں پہ مختلف پروگرامز کا انعقاد ہوگا. تو یہ شہر بالکل ہی بدلا ہوا ہے ان دنوں, اس کی شکل بالکل ہی تبدیل نظر آ رہی ہے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد یہ پہلی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے ماحولیات کے سلسلے میں, لیکن جو باتیں موصوف نے کہی ہیں اس کی بازگشت ہے؟
جی, بہت زیادہ اس کی مخالفت دیکھنے میں آ رہی ہے, اور یہ مخالفت آپ کو اس کانفرنس کے انعقاد سے پہلے ہی جگہ جگہ جس طرح کے بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوئے یہاں بونس شہر میں. ابھی ویکینڈ پہ کوئی پولیس نے تو کہا 10,000 ہوں گے, لیکن تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 25,000 جو ماحولیات تحفظ ماحولیات کے لیے ایکٹیوسٹ ہیں, مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والے اور این جی او سب اکٹھا ہو کر بہت اسٹرانگلی انہوں نے کنڈیم کیا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ آوازیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس وقت پالیسی ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں اس کے خلاف سننے کو ملی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جرمنی, کیونکہ اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ میزبان بھی ہے, دوسری طرف جرمنی میں بہت زیادہ آگاہی, بہت زیادہ فہم لوگوں کے اندر ہے تحفظ ماحولیات کے بارے میں. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جرمنی کیا رول پلے کرتا ہے. لیکن ابھی آئندہ 2 ہفتے تک چلنی ہے یہ کانفرنس, اور دیکھیے کہ مختلف ممالک کی طرف سے کیا واقعی امریکہ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے, کچھ کانکریٹ کوئی ایسے اقدامات کی بات ہوتی ہے یا نہیں. لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ جرمنی بہرحال کوشش ایک بار پھر کرے گا کہ کچھ اپنے ہم نواؤں کو ساتھ لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک یہ پیغام پہنچائے کہ 2020 تک جو پیرس سمٹ میں طے ہوا تھا جو ایجنڈا, اس کا اطلاق ضروری ہے, اور وہ پھر نظر ثانی کریں ایک دفعہ اپنی پالیسی پر.
بون جرمنی سے یہ تھیں صحافی کشور مصطفیٰ. امریکی ریاست ٹیکساس میں کل ایک چرچ پر فائرنگ کے واقعے میں 26 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے. اس واقعے میں حملہور کی شناخت کر لی گئی ہے, جبکہ 2 مقامی افراد کو ان کی جوابی کارروائی کی وجہ سے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کے بارے میں کہا کہ امریکہ میں ذہنی صحت کے مسائل کو الزام دینا چاہیے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش ظفر نے تیار کی جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
there's just, this happens in New York, in big cities.
کوئی الفاظ نہیں ہے, یہ نیو یارک میں ہوتا ہے, بڑے شہروں میں ہوتا ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے. میرے والد نے پہلے سے مجھے سکھایا ہے کہ کیسے گن نکالنی ہے اور کیسے اسے لوڈ کرنا ہے. اگر یہاں ایسا ہو سکتا ہے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے.
ڈینا فلیچر کل ہونے والے ٹیکسس حملے کی عینی شاہد ہیں. واقعے کے بعد اپنے تاثرات بتا رہی تھیں. ٹیکسس کی ولسن کاؤنٹی میں سدرلینڈ سپرنگز کے فرسٹ بیپٹسٹ چرچ میں فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہاں اتوار کے روز کی عبادت کی جا رہی تھی. حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے. ٹیکسس ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی کے اہلکار نے واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مشتبہ شخص نے گلی عبور کی, چرچ کی طرف آیا, اپنی گاڑی سے نکلا اور چرچ کی جانب گولیاں برسائیں. پھر وہ چرچ کے دائیں طرف گیا اور گولیاں برساتا رہا. اس کے بعد حملہ آور چرچ میں داخل ہو گیا. جب وہ نکلا تو ایک مقامی شخص نے جوابی کارروائی کی کوشش کی, جس کے بعد مشتبہ شخص ہتھیار پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا. مقامی شخص نے اس کا پیچھا کیا اور بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حرکت میں آنے کے بعد حملہ آور نے سڑک سے گاڑی اتار لی اور کریش کے بعد گاڑی میں مردہ حالت میں پایا گیا. جبکہ ایک دوسرے مقامی شخص کے مطابق وہ چرچ کے قریب سے گاڑی میں گزر رہا تھا جب ایک شخص قریب آیا اور حملہ آور کی گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا, اور ان دونوں کی کوشش کے نتیجے میں پولیس کو حملہ آور تک پہنچنے میں مدد ملی. ان دونوں مقامی افراد کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. ٹیکسس کے گورنر نے واقعے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریاست کی تاریخ میں شوٹنگ کا سب سے بڑا واقعہ ہے.
ریاست کی حیثیت سے ہم اپنی تاریخ کے سب سے بڑے شوٹنگ کے واقعے سے نمٹ رہے ہیں. ان تمام خاندانوں کے لیے جنہوں نے اپنے خاندان کے افراد کھو دیے, یہ دکھ یہ سوچ کر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ چرچ جیسی جگہ پر پیش آیا. ایک ایسی جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے, وہاں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا.
ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, جو اس وقت جاپان کے دورے پر ہیں, انہوں نے ایک بیان میں اس واقعے کے حوالے سے کہا ہے کہ قصور ذہنی صحت کا ہے, اسلحے کا نہیں.
We have a lot of mental health problems in our country, as do other countries.
ہمارے ملک میں ذہنی بیماری کا بہت بڑا مسئلہ ہے, جیسا کہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے, لیکن یہ گنز کا مسئلہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے ہم اس بات پر بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. خوش قسمتی سے دوسرے شخص کے پاس گن تھی جس نے مخالف سمت میں فائرنگ کی, ورنہ یہ اس سے زیادہ بدترین واقعہ ہوتا.
پولیس نے حملہ آور کی شناخت ایک جوان سفید فام شخص کی حیثیت سے کی ہے, جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق وہ ڈیون پیٹرک کیلی نام کا ایک 26 سالہ شخص ہے. اطلاعات کے مطابق کیلی کو 2014 میں ایئر فورس سے کورٹ مارشل کر کے نکالا گیا تھا جب انہوں نے بیوی اور بچے پر حملہ کیا تھا. ٹیکسس میں شوٹنگ کا یہ واقعہ لاس ویگس میں ہونے والی شوٹنگ کے صرف ایک ماہ کے بعد پیش آیا ہے. لاس ویگس میں حملہ آور نے ایک میوزک فیسٹیول پر فائرنگ کر کے 58 افراد کو ہلاک کر دیا تھا.
ٹیکسس میں چرچ پر فائرنگ, اموات, خلاصہ نازش ظفر نے پیش کیا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کا کہنا ہے کہ چند دن پہلے نوجوان لڑکی کو زبردستی برہنا گلیوں میں گھمانے کے الزام میں گرفتار 8 ملزمان میں سے 2 نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے. مقامی عدالت نے تمام ملزمان کو 8 روز کے جوڈیشنل ریمانڈ پر سینٹرل جیل بھیجا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
مقدمے کی تفتیشی افسر چن شانی بی بی سی کو بتایا کہ تانا چودوان کی حدود میں لڑکی کو برہنہ کرنے کے الزام میں گرفتار 8 ملزمان کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ آدم خان سلیمان خیل کی عدالت میں پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 2 ملزمان گلستان اور شاہ جہان نے عدالت کے سامنے اقبالی جرم کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ متاثرہ لڑکی کے بائی کے ان کی لڑکی سے ناجائز تعلقات تھے, لہٰذا انہوں نے علاقے کی روایات کے تحت ان سے بدلہ لیا ہے. عدالت نے بیانات قلم بند کرنے کے بعد تمام ملزمان کو 8 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل ڈیرہ اسماعیل خان بھیجنے کے احکامات جاری کیے. تفتیشی افسر نے مزید کہا کہ کیس کے مرکزی مفرور ملزم سجاول کی گرفتاری کے لیے کراچی اور پنجاب کے اضلاع میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. یاد رہے کہ 27 اکتوبر کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے چودوان میں ایک نوجوان خاتون کو زبردستی برہنہ کر کے ان کو گلیوں میں پھیرایا گیا تھا. متاثر لڑکی نے بتایا کہ اس کے کپڑے کینچی سے کاٹے گئے اور پھر اسے گلی میں چلنے کا کہا گیا. جب وہ ایک گھر میں داخل ہوئی تو اسے وہاں سے باہر نکال کر لایا گیا. متاثر لڑکی کے مطابق, ہم تالاب سے پانی بھر کر گھر لا رہے تھے, میرے ساتھ میرے 2 کزنز بھی تھیں. ہمارے سامنے 10 افراد کھڑے تھے, انہوں نے مجھے دھکا دیا جس کے نتیجے میں گر گئی. لڑکی نے مزید کہا کہ انہوں نے اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ ڈالے, اور جب اس کے کزن نے اسے دوپٹہ دیا تو ملزمان نے اس دوپٹے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مکان میں داخل ہوئی اور چارپائی کو پکڑا تو مجھے کھینچ کر باہر لے آئے۔ ایک شخص نے مجھے بچانا چاہا تو اس سے بھی دھکا دیا گیا اور پھر مجھے ساتھ لے گئے اور بعد میں مجھے دیہات سے دور چھوڑ کر چلے گئے۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی ہوئی گاؤں کی گلی میں آئی تو وہاں دیوار پر مسلح افراد موجود تھے۔ میں نے اپنی بچی کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیجو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پولیس بھی ان کی کوئی شکایت نہیں سن رہی تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ لڑکی کو مکمل طور پر برہنہ نہیں کیا گیا تھا، صرف بازو کے قریب سے قمیص پھاڑی گئی تھی۔ چودوان سے آزاد ذرائع نے بتایا کہ ملزمان نے لڑکی کو مکمل طور پر برہنہ کیا تھا اور انہیں گاؤں کی گلیوں میں چلنے پر مجبور کیا گیا۔ جب معاملہ میڈیا پر آیا تو ملزمان نے علاقے کے بااثر افراد سے رابطے بھی کیے تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ متاثر لڑکی کے بھائی پر یہ الزام تھا کہ اس نے 3 سال پہلے ملزمان میں سے کسی ایک کی بیٹی کو موبائل فون دیا تھا جس پر دونوں باتیں کرتے تھے۔ جب سب کو اس بارے میں پتہ چلا تو مقامی سطح پر پنچایت نے لڑکی کے بھائی کو کہا کہ وہ ملزمان کو 3 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرے۔ لڑکی کے بھائی نے 3 لاکھ روپے جرمانہ دیا اور فریقین کی صلح ہو گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ملزمان نے یہ بات دل میں رکھی اور اسے بلایا نہیں، بلکہ وہ لڑکے کو مزید سزا دینا چاہتے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس فیدا حسین نے ایک اخباری کانفرنس میں بتایا کہ چودوان کا واقعہ انسانیت سوز واقعہ ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 8 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ایک مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ رفت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
انڈیا میں بڑے کرنسی نوٹ بند کیے جانے کو 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ ملک میں اپوزیشن پارٹیز کا الزام ہے کہ اس فیصلے سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا اور چھوٹے کاروبار تباہ ہوئے، لیکن جواب میں حکومت اب یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ کرنسی بند کیے جانے سے ملک کو درپیش سب سے بڑے مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ دلی سے سہیل حلیم۔
8 نومبر 2016 رات 8 بجے وزیراعظم نریندر مودی نے اچانک قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے جو کہا اسے سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔
دیش کو بھرشٹاچار اور کالے دھن روپی دیمک سے مکت کرانے کے لیے ایک اور سخت قدم اٹھانا ضروری ہو گیا ہے۔ آج مدھیہ راتری یعنی 12 بجے سے ورتمان میں جاری 500 روپے اور 1000 روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے، یہ مدرائیں قانوناً امانیہ ہوگی۔
لوگوں کو بینکوں سے پیسے بدلنے کے لیے چند ہفتوں کی مہلت دی گئی، لیکن نئے کرنسی نوٹوں کی سپلائی اتنی کم تھی کہ بینکوں اور اے ٹی ایم مشینوں کے باہر ہفتوں تک لمبی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ لوگ پریشان حال ادھر سے ادھر بھاگتے رہے۔
میرا بیٹی کا شادی ہے 16 تاریخ کو، بینک سے لون لے کر کے میں نے پیسہ نکال کر کے گھر پر رکھا۔ آج آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا، پیسہ میرا پاس ہے، سامان خریدنے جا رہا ہوں، کوئی 500 کا نوٹ 1000 کا نوٹ نہیں لے رہے، اب وہ انسان کیا کرے گا؟
کل ہمارے پاس اکاؤنٹ میں 5000 تھے، میں نے خرچ کے لیے 5000 نکال لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں میٹرو میں جب گیا ہوں تو میں نے بولا کہ سر کارڈ میں میرے کو 200 روپے ڈالنا ہے، تو وہ بولے کہ یہ نہیں چلے گا، 500 1000 کے نہیں چلے گا۔ میں نے میٹرو میں، ہمارے پاس 20 روپے چھٹے تھے تو میں نے دے کر کے ابھی یہاں آئے گیا۔
اب اس فیصلے کو 1 سال پورا ہونے والا ہے اور ملک کی بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے 8 نومبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس فیصلے سے ملک کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچا ہے اور چھوٹے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ ملک میں جلدی ہی 2 اہم ریاستوں میں اسمبلیوں کے انتخابات ہونے والے ہیں اور حکومت اس تاثر کو زائل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی۔ سینئر وزراء ٹی وی چینلوں پر جا کر طرح طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے سینئر وزیر روی شنکر پرساد کا کہنا ہے کہ کرنسی بند کیے جانے سے کشمیر میں سنگ بازی کم ہوئی ہے اور نکسلیوں کے زیر اثر علاقوں میں باغیوں کی کمر ٹوٹی ہے۔
دیکھیے ایک بات سمجھیے، نوٹ بندی کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ آج کشمیر میں ڈھیلا پھینکنے والوں کی سنکھیا کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس آنکڑا پورا ہے، 80 آتنکوادی مارے گئے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے بتائیے۔ تو ادھر سے پیسہ لے کر کر کے جعلی نوٹ 1000 کے نوٹ ڈھیلے پھینکے جاتے تھے۔ نکسلواد کم ہوا ہے کہ نہیں؟ ماؤوادی ہنسا کم ہوئی کہ نہیں؟ کیا ممبئی میں سپاری کلنگ میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو یہ سب سیدھے پازیٹیو اسپیکٹ ہیں جو میں نے بتایا, ای پی ایف کے بارے میں بتایا, مزدوروں کے بارے میں بتایا. تو یہ دیش کو ایک بہت بڑا بدلاؤ کرنے کی کوشش ہے.
کانگریس کے سینئر ترجمان بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے میں لگے ہوئے ہیں.
یہ تھی سہیل حلیم کی رپورٹ. کیا بندر کسی انتخاب کا اہم موضوع ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. انڈیا کی ریاست ہماچل پردیش کے شہروں اور دیہات میں بندروں کی مصیبت اتنی سنگین ہے کہ یہ ریاستی انتخاب کا موضوع ہے. حکمراں کانگریس اور بی جے پی دونوں نے اپنی انتخابی مہم میں بندروں کے مسئلے کا ایک مستقل حل تلاش کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. ہماچل کے دارالحکومت شملہ سے شکیل اختر.
روہت اور اس کی بہن کے لیے اسکول جانا کوئی آسان کام نہیں. شملہ میں بندروں کے جھنڈ ہر جگہ گھوم رہے ہیں اور یہ اکثر خطرناک ہو جاتے ہیں. مقامی لوگ بندروں سے تباہ ہیں.
جیسے ہم اگر جا رہے ہوتے تو بندر کبھی آ جاتے, کبھی پیر پکڑ لیتے, تو کبھی بیگ کھینچنے لگ جاتے. اگر ہمارے پاس کچھ سامان ہوتا ہے تو وہ بھی کھینچ لیتے. کبھی کبھی تو چھوٹے بچے کو پکڑ لیتے, تو بہت ساری دقت آتی ہے. ویسے
بندر بہت زیادہ ہے اور وشیش روپ سے عورتوں کو, بچوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. بازار آپ جاؤ گے, آپ کے ہاتھ سے سامان سب چھڑا لیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں یا بچوں کے ہاتھ میں کوئی کلفی ہے یا کوئی سامان ہے, چھین لیں گے اور آپ کو پیچھے دوڑا کے کاٹ بھی دیں گے. ابھی ہماری بہو کو اتنا دوڑا ہے اتنا کہ وہ گر گئی اور پیچھے سے کاٹ بھی دیا اس نے. اسی طرح سے ہماری پوتے کو بھی بندر نے دوڑایا اور اس کو بھی پنڈلی سے کاٹ دیا اس.
ہماچل میں بندروں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ شہروں سے نکل کر ہزاروں گاؤں میں پھیل گئے ہیں اور پھلوں اور فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں. نمول گاؤں کے پیارے لال ٹھاکر نے بی بی سی کو بتایا
کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں یا کیا کیا.
پہلے بندر جی بہت کم تھے, کوئی ایسے ہونے کو 100-200 ہونا, اب تو ہزاروں کی تعداد میں کو 5-7 ہزار یہاں جکھاڑا ویلی میں ہے. باقی جو ہے جیسے آج کل برسات کے ٹائم میں جیسے بھی ہے, یہ آم ہے یا جو کھیتی اس کی اپنے کیا بولتے ہیں گیہوں اس کے مکی کی کھیتی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. باقی آج کل جو ہے آج کل امرود وغیرہ کھا رہے ہیں. امرود جیسے کھٹا ہے, امرود ہے یا کوئی آگے جو دکھائی دیتا ہے اس کو, جیسے کوئی چیز ہے اس کو کھا جاتے ہیں. سبزی بھی ختم کر دی انہوں نے.
بندروں کی مصیبت کا ریاست کی سیاست اور انتخاب پر بھی گہرا اثر پڑ رہا ہے. یہ ریاست کے انتخاب میں بحث کا ایک اہم موضوع ہے. بی جے پی کے رہنما اور ایک امیدوار ڈاکٹر پرمود شرما نے بی بی سی کو بتایا
آج جب ہم نے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا, ہر پنچایت کا دورہ کیا, ایک جو مکھیہ سمسیا ان کی سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بندروں کے آتنک سے بچایا جائے. ہوا یہ کہ شملہ شہر کے جتنے بھی بندر تھے اس کو شملہ گرامین میں ڈمپنگ گراؤنڈ بنا کے چھوڑا گیا. ان کی بریڈنگ ہوتی گئی, تعداد بڑھتی گئی. آج حالات یہ ہیں کہ کسان جو ہے وہ کھیتی سے پلان کر چکا ہے اور شہروں کی طرف جا رہے ہیں, گاؤں خالی پڑنے جا رہے ہیں.
ریاستی حکومت نے بندروں کی آبادی کم کرنے کی کوششیں کی لیکن وہ ناکام رہی. حکمراں کانگریس پارٹی کے ترجمان نریش چوہان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے اب ایک وسیع پالیسی بنانی پڑے گی.
دیکھیے, نشچت طور پہ بندروں کی جو سمسیا ہے ہماچل پردیش میں ایک بہت بڑی سمسیا ہے. جہاں یہ باغوانوں کو, کسانوں کو دقت کر رہی ہے, وہاں شہروں میں لوگوں کو بھی دقت آ رہی ہے. اور ہماری سرکار نے اس کے لیے پریاس کیا تھا, ورمن کے لیے ہم نے پرمیشن لی تھی بھارت سرکار سے اور اس میں 50 کے قریب پنچایتیں اور کچھ ایریاز کو ڈالا گیا تھا. لیکن لوگوں کی دھارمک بھاونا کی وجہ سے اس میں لوگوں نے کسی کو بھی بندروں کو مارنے کا کام آگے نہیں بڑھ پایا.
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق بندر ہر برس 150 کروڑ روپے سے زیادہ کی فصل اور پھل تباہ کر رہے ہیں. ہزاروں لوگ بندروں کے دوڑانے اور کاٹنے سے زخمی ہوتے ہیں. ہماچل پردیش میں بندروں کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں کو اسے اپنے انتخابی منشور میں شامل کرنا پڑا ہے. سیاسی جماعتیں اس کے مستقل حل کا وعدہ کر رہی ہیں لیکن وہ بندروں کی سیلغار کو کیسے روکیں گی اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی ٹھوس تجویز نہیں ہے. شکیل اختر, بی بی سی, شملہ.
بتاؤ, پہلے بندر کم تھے, پہلے 100-150 تھے, اب ہزاروں میں امرود کھاتے ہیں, ادرک کا سواد مزہ وہ بھی جانتے ہیں. حالت یہ ہے کہ اب ریاستی انتخابات کا موضوع ہے اور پارٹیاں دم لگا کر کے منشور میں کہتی ہیں کہ ہم بندروں کا سمادھان حل ڈھونڈ کے لائیں گے. صاحب, یہاں سروین اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فراز ہاشمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے رابن شروڈر. تو پھر اپنی پوری ٹیم سمیت میں تو آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر فرحت جاوید کی زبانی.
آف شور کمپنیوں سے متعلق جاری ہونے والے پیراڈائز پیپرز میں ملکہ برطانیہ، امریکہ کے وزیر تجارت ولبر راس اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام بھی شامل ہے۔ امریکی فضائیہ کے مطابق ٹیکساس میں چرچ پر فائرنگ کرنے والا حملہ آور امریکی فضائیہ کا اہلکار تھا، جس کا 2012 میں بیوی اور بیٹے پر حملے کے بعد کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جاپان شمالی کوریا کی جانب سے آنے والے میزائل کو امریکہ سے خریدے گئے دفاعی ساز و سامان سے مار گرا سکتا ہے۔ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ عارضی طور پر یمن کے تمام فضائی، زمینی اور سمندری راستوں کو بند کر رہے ہیں۔ عالمی موسمیاتی ادارے کے مطابق 2017 اب تک کے گرم ترین سالوں میں سے ایک ہونے کا امکان ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔